پیر 15 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ یمن کو صدی کی بدترین قحط سالی کا سامنا ہے، 1.3 کروڑ لوگ بھوک اور فاقے کا شکار، کیا دنیا کو اس کا کوئی علم نہیں؟ تجزیہ کار:
دنیا کو خوب پتا ہے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اب تو ٹیکنالوجی اتنی واضح ہے تو انہیں یہ کیسے پتا نہیں ہو سکتا کیا بیت رہی ہے یمن والوں
میں۔ تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ نے متنبع کیا ہے کہ اگر یمن میں جنگ جاری رہی اور خوراک کی ترسیل نہیں ہو پائی تو یمن کو دنیا کی 100 سالہ تاریخ کے بدترین قحط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کی کوآرڈینیٹر لیزا گرانڈے نے بی بی سی کو بتایا:
ملک میں 1.8 کروڑ ایسے افراد ہیں جو خوراک کی قلت کا شکار ہیں، اور ان میں سے 85 لاکھ افراد ایسے ہیں جنہیں صبح اٹھ کر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں اگلے وقت کا کھانا ملے گا یا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے افراد بھوک اور قحط سالی کے خطرے کا شکار ہیں۔ اگر جنگ جاری رہی تو تقریباً 1.3 کروڑ بے گناہ شہریوں کی خوراک کی قلت کے باعث اموات کا خطرہ ہے۔
پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیشن میں شامل افراد کے ناموں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یاور علی کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کی تو ملزم کے وکیل نے عدالت میں اپنے موکل کی میڈیکل رپورٹ پیش کی، جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کی یہ رپورٹ 2 ماہ پرانی ہے۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ملزم پرویز مشرف جو اس مقدمے میں اشتہاری ہیں، نہ تو وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ بینچ کے سربراہ نے دیگر 2 ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا حکم دیا۔
شام میں بی بی سی کی جانب سے کی جانے والی تفتیش میں سامنے آنے والے شواہد کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں 106 کیمیائی حملے کیے گئے۔ تفتیشی رپورٹ کی تفصیل نازش ظفر سے سنیے۔
کئی غیر جانبدار ذرائع سے جمع کی جانے والی معلومات کے مطابق زیادہ تر حملوں کی ذمہ دار صدر بشار الاسد کی فوجیں تھیں۔ 5 سال قبل شام کے صدر بشار الاسد نے ملک کا کیمیائی ہتھیاروں کا ذخیرہ تباہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ تحقیق کے مصنفین کے مطابق سب سے زیادہ حملے شمال مغربی صوبے ادلب میں کیے گئے، جبکہ قریبی صوبوں حما اور حلب اور دمشق کے نزدیک مشرقی غوطہ میں بھی کئی کیمیائی حملوں کے واقعات کے ثبوت ملے ہیں۔ حملے کے وقت یہ تمام علاقے حزب اختلاف کی جماعتوں کے زیر قبضہ تھے۔ ویڈیوز، تصاویر اور عینی شاہدین کے بیانات کے مطابق 106 میں سے کم از کم 51 فضائی حملے تھے۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ہنگامی دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر نے یہ اقدام سعودی صحافی جمال خشوقچی کی گمشدگی کے حوالے سے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ فون پر گفتگو کے بعد کیا۔ ادھر اطلاعات کے مطابق سعودی صحافی جمال خشوقچی کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے والے ترک حکام آج استنبول میں سعودی قونصلیٹ کی تلاشی لیں گے۔ خبر کا احوال سنیے طاہر عمران سے۔
استنبول میں سعودی قونصلیٹ کی تلاشی آج متوقع ہے، جبکہ بین الاقوامی کاروباری شخصیات، جے پی مورگن بینک کے سربراہ جیمی ڈیمون اور فورڈز کار کے چیئرمین بل فورڈ نے کہا ہے کہ حالیہ واقعات کے باعث وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے جو سعودی عرب میں منعقد ہونے والا ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اس واقعے کا ذمہ دار پایا گیا تو اسے اس کا جواب دہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے ریاض سے اس کا تفصیلی جواب دینے پر زور دیا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف کسی بھی کارروائی کے جواب میں اس سے بڑا رد عمل سامنے آئے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر سائنسدانوں کی رائے کو اہمیت نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کا سیاسی ایجنڈا ہے۔ امریکی صدر نے صدارتی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیاں اصل نہیں ہیں، تاہم اب امریکی صدر نے تسلیم کیا کہ موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ یہ گفتگو انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کو دیے گئے انٹرویو میں کی۔ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں رونما ہو رہی ہیں، کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد یہ سب دوبارہ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ تبدیلیاں جھوٹ ہیں، میرے خیال میں شاید کچھ فرق ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انسان اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں کھربوں ڈالر نہیں دینا چاہتا، میں لاکھوں نوکریوں کا خاتمہ نہیں چاہتا، میں کسی خسارے کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ یہ کہنا تھا امریکی صدر کا۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن نے مذہبی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ انتخابات میں حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان الیکشن کمیشن کی جانب سے مدعو کیے جانے والے درجنوں مذہبی رہنماؤں سے کہا گیا ہے کہ وہ انتخابات میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ یہ اقدام گزشتہ ہفتے طالبان کی جانب سے 20 اکتوبر کو ہونے والے عام انتخابات کے بوائیکاٹ کے اعلان کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
خبروں میں آپ نے سنا کہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں 1.3 کروڑ افراد کو بھوک اور فاقوں کا سامنا ہے، اور یمن کا شمار گزشتہ ایک صدی میں بدترین قحط کا شکار ہونے والے ممالک میں ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن میں فضائی حملوں کو روکنے کی بھی اپیل کی جو سعودی قیادت والی فوج کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اب تک اس جنگ میں کم از کم 10,000 افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ اولا گیرنگ کی رپورٹ نصر جہاں کی زبانی، رپورٹ سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
سنا 2500 برس سے آباد لیکن خون آلود تاریخ، اس شہر نے کئی جنگیں برداشت کی ہیں، اور جو جنگ آج جاری ہے اس سے لاکھوں یمنی شہریوں کی جان خطرے میں ہے۔ شہر سرخیوں میں اس کا ذکر کم کم ہی آتا ہے۔ صحافیوں کے لیے یہاں پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ ہم سڑک کے پرخطر راستے سے یہاں پہنچے۔ سعودی قیادت میں اتحادی فوج نے حوثی کنٹرول والے شمالی علاقے تک پروازیں بند کر دی ہیں۔ سنا کی کئی ماؤں میں سے یہ ایک اپنے بیٹے مطیب کے لیے خوفزدہ ہے۔ 2 سالہ مطیب بڑھتی ہوئی بھوک کا شکار ہے۔ ڈاکٹر چاہتے تھے کہ ہم قریب ہی ایک دوسرے بستر پر موجود باسم کو بھی دیکھیں۔ یہ سب دیکھنا تکلیف دہ ہے۔ اس کی دادی نادیا اس کی تکلیف بیان کرتی ہیں۔ وہ خود انتہائی کمزور نظر آتی ہیں۔ باسم عرب دنیا کے غریب ترین ملک میں پیدا ہوا، لیکن جنگ نے اس ملک کو مزید تباہ کر دیا۔ یمنی کرنسی قدر گوا بیٹھی ہے۔ ایک ماہ میں خوراک کی قیمتیں دوگنی ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نجلہ نے لیورپول سے تربیت حاصل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ یمن کے بچوں کو صرف امن بچا سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے مسئلے کا آخری حل جنگ بندی ہے، اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیا وہ پر امید ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے نفی میں دیا۔ یہاں خوراک کی کمی اور دوسری قابل علاج بیماریوں سے بچے ہر روز مر رہے ہیں۔ یہ قدرت کے نہیں انسان کے ہاتھوں مر رہے ہیں۔ یمن کو درپیش سانحہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں خوراک کی کمی کے شکار بچوں سے وارڈ بھرے پڑے ہیں۔ دنیا میں کہیں اور لوگوں کو اس طرح کے قحط کا خطرہ نہیں ہے۔ میں 2 سال پہلے بھی سنا میں تھی، اور اب حالات پہلے سے کہیں زیادہ بدتر ہیں۔ اقوام متحدہ سے تعلق رکھنے والی یمن کے لیے انسانی امداد کے منتظم لیس گرانڈے کا کہنا ہے،
جب ہم 21ویں صدی میں داخل ہوئے تو ہم میں سے کئی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہم اس طرح کا قحط دوبارہ دیکھیں گے جو ہم نے ایتھیوپیا، بنگال یا سوویت یونین کے بعض حصوں میں دیکھا تھا۔ وہ ناقابل قبول تھا، اور ہم میں سے کئی پر اعتماد تھے کہ ویسا پھر کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یمن میں ہم بالکل وہی ہوتا دیکھ رہے ہیں۔
اس سوال پر کہ کیا ہمیں اس پر شرم آنی چاہیے، لیس گرانڈے کا کہنا ہے،
ہاں ہمیں شرم آنی چاہیے، اور ہمیں ہر روز اس عزم کو دہرانا ہے کہ ہم ان مصیبت زدہ اور جنگ میں گھرے لوگوں کی مدد کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔
جو فاقہ کشی سے بچ جائیں گے وہ شاید سعودی فضائی حملوں سے نہ بچ پائیں۔ 2 ہفتے پہلے ہونے والے ایسے ایک حملے میں فواد کی جان تو بچ گئی، لیکن مشکل سے ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی ہے، اور شاید دونوں بازو بھی کھونے پڑے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ حدیدہ میں کلینک میں شہریوں کا علاج کر رہے تھے جب وہاں یہ حملہ ہوا۔ فواد ایک جنگجو نہیں، نرس ہیں۔ یہاں عملے کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں کے زیادہ تر متاثرین ان کی طرح عام شہری ہیں۔ یہاں کام کرنے والے محمد آسیمی کہتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یہاں 800 سے 900 زخمی افراد لائے گئے ہیں، جن میں سے 200 سے 300 ایسے افراد ہلاک ہو گئے جو سر سے پاؤں تک بری طرح جھلس گئے تھے اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ قریب ایک مارکیٹ میں کھانے کا سامان تو ہے، لیکن یہاں کئی افراد اب اسے خریدنے کی قوت نہیں رکھتے۔ وہ دارالحکومت پر قابض حوثی باغیوں اور اس پر بمباری کرنے والے سعودی اتحاد کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، خانہ جنگی جو خطے میں طاقت کے حصول کی جنگ بن چکی ہے۔ یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں بھلا دیا گیا ہے۔ اس شخص کا پیغام ہے کہ بین الاقوامی برادری اور یورپی ممالک ان کی حالت اظہار پر توجہ دیں۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہم محاصرے میں ہیں؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یمن کی جنگ کو بھلا دیا گیا ہے، لیکن 3 برس بعد یہاں پر کئی شہریوں کا کہنا ہے کہ اسے بھلایا نہیں گیا بلکہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
اورلا گیرنگ کی رپورٹ، نصر جہاں کی زبانی۔ اور اسی رپورٹ کے تناظر میں یمن کی صورتحال کو جاننے اور قحط اور فاقوں سے نمٹنے کے بارے میں میں نے صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے بات کی، پوچھا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کسی کو پرواہ ہے، کوئی جانتا ہے؟
یمن ان ممالک میں ہے جہاں غربت تھی، افلاس تھی، لیکن ان کی ایک تہذیب تھی، ایک کلچر تھا۔ یمن جائیے تو پتہ لگتا تھا کہ واقعی آپ عرب دنیا، جو اصل عرب دنیا ہے، وہ نہیں جو مینہٹن میں تبدیل ہو گئی ہے، اس عرب دنیا میں آپ آ جاتے تھے جہاں کی اپنی تہذیب تھی، اپنے شعار تھے۔ اور وہ عرب دنیا میں کھانے پینے کی بہت فراوانی نہیں تھی، لوگ دوپہر کو کٹھ منہ میں ڈال کر کے سو جایا کرتے تھے۔ اس یمن پر جب اس طرح کی یلغار ہوگی تو وہاں ان کے پاس نہ لڑنے کو، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، نہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، وہ تو خالی ہاتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور نتیجہ اس کا یہی نکلنا تھا کہ آسمان سے بمباری ہوتی ہے اور لوگ بےچارے یہاں سے وہاں ہوتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا شاخ۔
اچھا، کہا یہ گیا اسی رپورٹ میں راشد صاحب کے اس صدی کی سب سے بڑی فاقہ کشی اور یہ قحط کی نوبت ہوگی، کیا ہوا کیا ہے؟ کیا دنیا نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے صورتحال کو، یا دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یا پرواہ ہی نہیں؟
دیکھیں صاحب، جو آخری لفظ آپ نے استعمال کیا نا کہ پرواہ ہی نہیں ہے، دراصل یہ وہ کیفیت ہے۔ دنیا کو خوب پتہ ہے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اب تو ٹیکنالوجی اتنی واضح ہے کہ ہم بیڈ رومز میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں یہ دنیا کو پتہ ہے۔ تو انہیں یہ کیسے پتا نہیں ہو سکتا کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے اور کس کیا بیت رہی ہے یمن والوں پر، اور کیوں بیت رہی ہے یہ بھی انہیں پتا ہے خوب، لیکن پرواہ نہیں ہے۔ کہ ایک طرف اگر آپ کے سینکڑوں ارب ڈالر اسٹیکس پہ ہوں کہ اسلحہ بیچ کر کے ہمیں یہ کچھ حاصل ہو رہا ہے، تو دنیا سینکڑوں ارب ڈالر پہ ٹوٹ رہی ہے، اسے یمن کی یا کسی اور کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا بے حس ہو چکی ہے، بے ضمیر ہو چکی ہے، وہ جو اخلاقیات کا معیار تھا وہ گر چکا ہے، اور اس لیے یہ سب کچھ ہوتا چلا ہے جا رہا ہے، اور دنیا نے جو صاحب طاقت ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی۔
اچھا، تو یہی رپورٹ سعودی قیادت والے حملوں کو بھی لتاڑتی ہے اور کہتی ہے کہ صورتحال کو خراب کرنے میں اس نے بھی بہت ہی بدترین کردار ادا کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
صاحب، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب برا وقت آتا ہے تو کہہ کر کے نہیں آتا ہے۔ سعودی قیادت پہ یہ وقت برا ہے۔ میں نے اپنی 3 دہائی سے زیادہ کی جو تھوڑی بہت صحافت میں نے کی ہے، اس میں میں نے اس طرح کا وقت کبھی نہیں دیکھا سعودی عرب پر کہ ہر طرف سے لتاڑا جا رہا ہو، یہاں تک کہ ان کے سب سے بڑے جو حلیف ہو سکتے ہیں صدر ٹرمپ، جن کے ساتھ ان کی اتنی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے، وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کی مجبوری ہے کہ وہ بولیں اور کچھ کر کے دکھائیں۔ تو یہ جو رپورٹ اس وقت آئی ہے وہ بھی اس دباؤ میں اضافہ کر رہی ہے جو پہلے سے ہی ریاض پر اور آل سعود پر ہے۔ تو یہ رپورٹ بالکل وہ ساری جو ایک پکچر سے بن رہی ہے کہ آل سعود پہ ایک برا وقت آیا ہوا ہے،
اچھا کہا یہ گیا ہے راشد صاحب کہ کم از کم 10,000 افراد یمن کے ہلاک ہو چکے ہیں اس جنگ و جدال کے سبب, اور لاکھوں افراد بے گھر یا ادھر سے ادھر ہو گئے. تو اب ہوگا کیا؟ نارمل حالات یا معمول کی صورتحال کب پیدا ہوگی؟
دیکھیے, جو 10,000 کا فگر ہے یہ بھی بہت ڈیبیٹیبل ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ فگر کم از کم 17,000-18,000 تک ہے. بہرحال یہ ایک الگ قضیہ ہے.
صحیح.
ہوگا کیا؟ دیکھیے, ہونے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں. وہ شرائط یہ ہے کہ یہ جنگ بند ہو, اور اس جنگ کو چھیڑا کس نے ہے, اور یہ جنگ لڑی کس طرح جا رہی ہے. کوئی ٹروپس آن گراؤنڈ باہر والوں کی نہیں ہے. وہ یمنی وہ لوگ جو کہ مفلوک الحال ہیں, ان کو کچھ پیسے دے کر کے ایک فوج, اینٹی گورنمنٹ فوج وہاں کھڑی کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے. تو دونوں طرف سے لڑنے مرنے والے بنیادی طور پہ یمنی ہوتے ہیں. اوپر سے بمباری ہوتی ہے, اوپر سے کسی حد تک حدیدہ پورٹ پہ قبضہ کرنے کی پوری کوشش چل رہی ہے, مہینوں سے چل رہی ہے, اور یہ جو مسائل ہیں ان میں اضافہ سے اضافہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ جو بمباری ہو رہی ہے, وہ جو جنگ 2016 کی مارچ میں یمن پر لاگو کی گئی تھی, اس جنگ کو روکا جائے.
یمن میں فاقوں اور قحط کی بابت یہ تھے صافی اور تجزیہ کار راشد حسین. شام کے صدر بشار الاسد نے 5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ اپنے کیمیائی ہتھیاروں کو ٹھکانے لگا دیں گے, لیکن شواہد پر مبنی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ شام کی حکومت نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے. یہ رپورٹ بی بی سی کی ہے, اس کا احوال اور تجزیہ ذرا دیر بعد آیا چاہتا ہے. ترکی اور سعودی عرب کے رہنماؤں نے صحافی جمال خوشوقجی کی ترکی میں لاپتہ ہونے کے 2 ہفتوں بعد پہلی بار ٹیلی فون پر بات کی ہے. سعودی عرب کے معروف صحافی جمال خوشوقجی 2 اکتوبر کو استنبول میں واقع اپنے ملک کے سفارت خانے گئے اور پھر وہاں سے واپس نہ آ سکے. سعودی عرب نے تردید کی ہے کہ موصوف کو قتل کیا گیا ہے. امریکی صدر کی جانب سے سعودی عرب کو سزا دینے کے بیان کے رد عمل میں سعودی عرب نے دھمکی دی ہے کہ اس کا رد عمل بھی شدید ہوگا. تفصیل کے ساتھ کاشف قمر.
2 ہفتے ہونے کو ہیں لیکن ابھی تک کسی کو جواب نہیں ملا کہ دیواروں کے پیچھے کیا ہوا. سعودی عرب کے اتحادیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور وہ اس سے جواب مانگ رہے ہیں. برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی حقیقت جاننے میں بہت سنجیدہ ہیں اور ذمہ داروں کی شناخت کے لیے قابل اعتبار تحقیق ضروری ہے, اور یہ بھی کہ جمال خشوقجی کو غائب کرنے کے ذمہ داروں سے اس کا حساب لیا جانا چاہیے. جمال خشوقجی کو لاپتہ ہوئے 2 ہفتے بیت چکے ہیں. یہاں وزارت خارجہ کے اہلکاروں کو کسی اچھی خبر کی توقع نہیں. امید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کا غیر معمولی بیان جاری کر کے برطانیہ, فرانس اور جرمنی سعودی عرب کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ حقیقت سے پردہ اٹھائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہو پائے گا؟ سعودی عرب نے اپنے بیان میں تمام الزامات کو سعودی بادشاہت کے خلاف جھوٹے الزامات کی کڑی قرار دیتے ہوئے ایک جوابی انتباہ جاری کیا ہے. سعودی عرب نے کہا کہ اگر جمال خشوقجی کی گمشدگی کی وجہ سے اس پر پابندیاں عائد کی گئیں تو وہ بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہے. اس بیان میں دراصل ایک چھپی ہوئی دھمکی سعودی عرب کی طرف سے دکھائی دیتی ہے کہ اگر اس کے خلاف پابندیاں عائد کی گئیں تو وہ تیل کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. استنبول میں ایک صحافی کا مبینہ قتل اور یمن میں نہ ختم ہونے والی جنگ سعودی عرب کے عالمی کردار پر ایسے سوالات اٹھا رہی ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں اٹھائے گئے.
کاشف قمر کی اس تفصیل کے بعد میں نے جمال خشوقجی کے وہاں سے چلے جانے کے سلسلے میں کہ جو کہ ترکی کا بیان ہے, جو کہ سعودی عرب کا بیان ہے, تحقیق کی نوبت پر بات کی صحافی فرقان حمید سے جو انقرہ میں تھے اور تازہ صورتحال بتا رہے تھے.
ترکی نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, مشترکہ کمیشن جو ہے وہ مشترکہ کمیشن پہ کل رات جو ہے ان کے جو شاہ ہے شاہ سلمان کے ساتھ صدر اردوان کی بات چیت ہوئی تھی. مشترکہ کمیشن جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے, اور اب مشترکہ کمیشن جو ہے تحقیقاتی کمیشن وہ آج کسی وقت بھی بلکہ ابھی شروع ہونے والی تلاشی لینے کے لیے دونوں مشترکہ طور پر تلاشی لیں گے. کمیشن کا یہ ہے, اس کے بعد ڈیسیجن لیا جائے.
ٹھیک ہے, تو اس مشترکہ کمیشن میں کون کون ہے, کتنے لوگ ہیں؟
ہاں وہاں سے جو ہے تو سعودی عرب سے 7 کے قریب جو ہے وہ اتھارٹی جو ہے وہ ان کی آئی, جبکہ ٹرکی کی طرف سے بھی تقریباً 10 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, جس میں پروسیکیوٹر بھی ہے اور پولیس والے بھی ہیں, دیگر اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں.
اچھا, تو کس طرف صورتحال بظاہر جاتی کس طرف نظر آ رہی ہے؟
ہاں یہ ہم حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی وہ نہیں نکلے گا, کیونکہ اس لیے کہ یہ معمہ ایسا ہے کہ وہ کونسل خانے کے اندر لاپتہ ہوئے.
تو جو ریکارڈنگ ہے یہ ریکارڈ دوسری طرف کون کر رہا تھا, پولیس کر رہی تھی یا کوئی اور؟
نہیں, وہ ان کی منگیتر کے پاس ان کا جو فون تھا, اصلی جو فون تھا ان کا, وہ اس کے پاس ہے. ختیجہ جو جنگیز تھی کہ منگیتر ہے, اس منگیتر نے پولیس کو وہ آگے جو ہے وہ ریکارڈنگ ٹیم جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر تک کونسل خانے کے اندر جانے والی ہے, اور وہاں پہ جو ہے کونسل خانے میں بھی اور باقی کی ساتھ والی عمارتیں جو ہیں وہاں کی بھی تلاشی لی جائے گی.
انقرہ سید صحافی فرقان حمید. جمال خشوجی, کی پرسرار گمشدگی کا سعودی عرب پر ممکنہ کیا اثر پڑ سکتا ہے, اس کے لیے کیسی مشکلات سامنے آ سکتی ہیں؟ یہ سوال میں نے یہاں لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز SOAS سے وابستہ مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے ریسرچر طارق سلیمان سے کیا.
اصل میں یہ سارے بحران سے ہمیں دو چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں. ایک تو اس بحران سے سعودی عربیہ کا جو منافقانہ رویہ ہے اب تک دنیا کو بیوقوف بنانے کا, ایک طرف تو وہ اس نوعیت کی جابرانہ اور امیچیور قسم کی فورن پالیسی رن کر رہا ہے اور اپنے ڈیسنٹ کو ہر حالت میں ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, اور دوسری طرف وہ آزاد خیالی اور لبرلائزیشن کا فروغ اپنے کنگڈم میں دیکھے تو مغرب کو اس نے بیوقوف بنا رکھا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے ہمیں امریکہ کی بھی کہ جو دوغلا پن ہے وہ بھی ہمیں بڑے واضح طریقے سے نظر آتا ہے کہ امریکہ جس نے خود اپنے جمال خشوگی یعنی ایڈورڈ سنوڈن کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا, جو برتاؤ کیا, وہ اب بتا یہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے ایڈورڈ سنوڈن کی حمایت میں کھڑا ہو کے اس نے آواز اٹھانی, جبکہ اس شخص کے مرڈر ہونے, اغوا ہونے یا لاپتہ ہونے پہ انہوں نے اتنا واویلا اٹھایا. تو یہ دوغلا پن ہمیں دونوں طرف سے نظر آتا ہے.
سعودی عرب کے لیے کس قسم کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں یا ہو رہی ہیں؟
سعودی عرب کے لیے ایک اور چیز جو بڑی واضح ہو گئی وہ یہ تھی کہ اتنے پیسے لگانے کے باوجود, اتنے اچھے تعلقات بظاہر بنانے کے باوجود پرنس محمد بن سلمان اور ٹرمپ کے درمیان ہمیں یہ بڑا واضح نظر آیا ہے کہ امریکہ کے اندر سعودی عربیہ کے لیے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں پائی جاتی دونوں طرف, نہ کہ وہ جسے کہتے ہیں دائیں بازو کے سیاستدان ہوں یا بائیں بازو کی خیالات رکھنے والے لوگ ہوں, کہیں بھی اس کے کوئی ہمدردی نظر نہیں آئی ہمیں. اور دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے بڑے سخت الفاظ میں جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور وہ کنوے کی ہے سعودی گورنمنٹ کو, تو میرا خیال ہے کہ جو سعودی پرنس کی ایڈونچرزم تھی ابھی تک ایک لاوبالی پن, اس کا جو امیچیور حرکتیں کر رہا تھا ابھی تک اس نے سیکھا نہیں ہے, اس کی ایک کڑی رہی ہے اور اس کا لگتا ہے کہ وہ اسے اس وقت جو اس نے ایران کے خلاف جھگڑا لے رکھا ہے اس کی وجہ سے اسے اسرائیل اور امریکہ کی سخت ضرورت تھی, اس وقت اس حرکت سے وہ بظاہر دنیا میں تنہا ہوتا نظر آتا ہے ہمیں.
ٹھیک ہے, تو طارق سلیمان صاحب, تو سعودی عرب کا جو ہتھیار ہے تیل بہت بڑا ہتھیار ہے, کیا وہ اس کا استعمال کرے گا؟
اب یہ دیکھیں کہ 1973 میں ایک بار تیل کا استعمال ہوا تھا اور وہ بڑا کلیکٹیولی عرب ممالک نے کیا تھا, وہ ایک مڈل ایسٹ کا ایشو تھا اور وہ ایک متفقہ رائے سے کہ یہ ہمیں یہ استعمال کرنا چاہیے. اب جو دھمکی آئی ہے سعودی گورنمنٹ کے مختلف آفیشلز کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے سچ تیل کے ڈائریکٹ حوالے سے نہیں آئی, لیکن جو آیا کہ جی ہم $400 کا بیرل پر بیرل کر دیں گے اور امریکہ کو بہت نقصان ہوگا, یہ اصل میں اتنا سمپل نہیں ہے, لیکن اس حکومت سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے.
سوئس سے وابستہ مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے یہ تھے ریسرچر طارق سلیمان. پاکستان کے سابق فوجی حکمراں ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کیا پاکستان واپس آئیں گے؟ اگر نہ آئے وہ تو کیا ہوگا, اسی نہ آئیں گے تو کیا ہوگا کے سلسلے میں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک خبر لگی ہے کہ اب ان سے اقبالی بیان لینے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے. اس میں کمیشن میں کون لوگ ہیں ان کے نام بہرحال ابھی سامنے نہیں آئے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر اس کی تفصیل موجود ہے. وہاں اس وقت صفحہ جو لیڈ کر رہا ہے وہ ہے دھاندلی کی تحقیقات 30 رکنی پارلیمانی کمیٹی کا قیام. یہ دھاندلی کس کی ہے؟ یہ دھاندلی اور اس میں ہونے والے واقعات ہیں 25 جولائی کے عام انتخابات کے سلسلے میں. اس کی بھی تفصیل پڑھنی ہو آپ کو, ہاں یقیناً ہوگی نا دلچسپی, تو جائیں bbcurdu.com پر جائیں, اس کی پوری تفصیل وہاں پر موجود ہے. اور ہاں فیچر میں دیکھیے گا کہ پہلی جنگ عظیم کی فلمیں جو کہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھیں اب رنگین کیسے نظر آ رہی ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فران جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانا. بھائیوا بھائیوا,
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے ابوظہبی میں شروع ہو رہا ہے. دبئی میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا تھا. پاکستان کی 12 رکنی ٹیم میں فخر زمان, میر حمزہ اور شاداب خان کو شامل کیا گیا ہے, جن میں سے فخر زمان کا کھیلنا یقینی ہے. وہ اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز کریں گے. شاداب خان اور میر حمزہ میں سے کوئی ایک یہ میچ کھیلے گا. فخر زمان ایشیا کپ میں 5 اننگز میں صرف 56 رنز بنا پائے تھے, جبکہ انہوں نے اپنا آخری فرسٹ کلاس میچ 1 سال پہلے کھیلا ہے, اس میں وہ 0 پر آؤٹ ہوئے تھے. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل بدھ کو کینڈی میں کھیلا جائے گا. پہلا ون ڈے بارش کی نظر ہو گیا تھا, جبکہ دوسرے ون ڈے میں انگلینڈ نے ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت 31 رن سے کامیابی حاصل کی تھی. آئی سی سی نے سری لنکا کے سابق ٹیسٹ کرکٹر سنت جیسوریا سے 14 روز میں جواب طلب کر لیا ہے. سنت جیسوریا پر الزام ہے کہ انہوں نے آئی سی سی کے اینٹی کرپشن کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے, جن کا تعلق کرپشن سے متعلق تحقیقات میں تعاون نہ کرنے سے ہے. سال کا آخری خواتین ٹینس ٹورنامنٹ ڈبلیو ٹی اے فائنلز 22 اکتوبر سے سنگاپور میں شروع ہوگا, جس میں صف اول کی 8 کھلاڑی حصہ لیں گی. جو کھلاڑی اب تک کوالیفائی کر چکی ہیں ان میں عالمی نمبر 1 سیمونا ہیلپ, ومبلڈن چیمپئن اینجلی کربر, آسٹریلین اوپن چیمپئن کیرولائن وزنیاکی, یو ایس اوپن چیمپئن ناومی اوساکا کے علاوہ سلون اسٹیفنس اور پیٹرا کیویٹووا شامل ہیں. بقیہ 2 کھلاڑیوں کا فیصلہ روس میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے ذریعے ہونا ہے. نیشنز لیگ فٹ بال میں آج انگلینڈ کا مقابلہ اسپین سے ہو رہا ہے. اس سال بھارت میں 28 نومبر سے 16 دسمبر تک ہونے والے ہاکی ورلڈ کپ کے شیڈول کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. ورلڈ کپ میں 16 ٹیمیں حصہ لیں گی, جنہیں 4 پول میں تقسیم کیا گیا ہے. پاکستان کو پول ڈی میں جرمنی, ہالینڈ اور ملیشیا کے ساتھ رکھا گیا ہے. پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 1 دسمبر کو جرمنی کے خلاف کھیلے گی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. انڈیا کی مشہور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے 2 ساتھی طلبہ کے خلاف قائم کیے جانے والے بغاوت کے مقدمات ختم نہ ہوئے تو وہ یونیورسٹی چھوڑ کر گھر چلے جائیں گے. احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نادیا سلیمان کی ہے.
اقوام متحدہ نے متنبہ کیا ہے کہ اگر یمن میں جنگ جاری رہی ہے اور خوراک کی ترسیل نہیں ہو پائی تو یمن کو دنیا کی 100 سالہ تاریخ کے بدترین قحط کا سامنا ہو سکتا ہے. پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. بی بی سی کی جانب سے شام میں کی جانے والی تفتیش میں سامنے آنے والے شواہد کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں 106 کیمیائی حملے کیے گئے جن میں زیادہ تر کے ذمہ دار شام کی حکومت تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو صدر ٹرمپ کی ہدایت پر لاپتہ ہونے والے سعودی صحافی کے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہنگامی دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ ادھر آج ترک حکام استنبول میں سعودی کونسلیٹ کی تلاشی لیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ معاف کیجیے گا نادیہ سلیمان سے سنا۔ شمائلہ خان کی باری تو اب آ رہی ہے، وہ کس ضمن میں؟ وہ اس ضمن میں کہ بی بی سی نے اس بات کے شواہد جمع کیے ہیں کہ شام میں صدر بشار الاسد نے 5 سال پہلے جن کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کو ختم کرنے، تباہ کرنے کا پر رضامندی ظاہر کی تھی، اس کو استعمال کرتے ہوئے 100 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں زیادہ تر کلورین گیس کے حملے تھے۔ واضح رہے کہ شام کے صدر بشار الاسد بار بار اس بات سے انکار کرتے آئے کہ ان کی فورسز کے پاس کیمیائی ہتھیار موجود بھی ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ صحافی شمائلہ خان کی زبانی۔
بی بی سی کی تحقیقات میں یہ شواہد سامنے آئے ہیں کہ شام میں 5 سال پہلے جس ذخیرے کو صدر بشار الاسد نے تباہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، اسی میں سے 106 کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کیے گئے۔ تحقیقات کے دوران مختلف غیر جانبدار ذرائع سے جمع کی گئی معلومات میں پایا گیا کہ ان میں سے بیشتر حملوں کے پیچھے حکومتی فورسز کا ہاتھ تھا۔ 106 کیمیائی حملوں میں سے 69 واقعات میں کلورائن گیس کا استعمال کیا گیا۔ اس تحقیق میں شامل بی بی سی کی صحافی نوال امغاہافی نے کلورائن حملوں کے پیچھے چھپی حکمت عملی بتاتے ہوئے کہا،
کلورین ایک ایسا بھاری کیمیکل ہے جو زیر زمین بھی گھس جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے روایتی بمباری سے بچنے کے لیے زیر زمین پناہ لے رکھی تھی، تو جب ان پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا تو لوگ زیر زمین بنائے گئے شیلٹرز سے باہر نکلنے پر اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔
واضح رہے کلورائن پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس کا بطور ہتھیار استعمال غیر قانونی ہے۔ بی بی سی کی تحقیقات میں مزید سامنے آیا کہ شام میں بعض جگہ حملوں کے لیے اعصاب شکن ہتھیار سارن کا استعمال کیا گیا۔ ان میں قابل ذکر حملہ اپریل 2017 میں خان شیخون میں کیا جانے والا حملہ تھا۔ شام کی حکومت ہمیشہ اس بات سے انکار کرتی ہے کہ ان حملوں کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ صحافی نوال امغاہافی کہتی ہیں کہ کیمیائی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والی تنظیم او پی سی ڈبلیو کے فراہم کردہ ڈیٹا سے ثابت ہوتا ہے کہ ان حملوں میں صدر بشار الاسد کی فورسز کا ہاتھ ہے۔
سارین کے حملوں میں سے ایک حملہ خان شیخون میں ہوا تھا، اس میں 80 لوگ مارے گئے تھے اور یہ بڑے پیمانے پر رپورٹ بھی ہوا تھا۔ یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ اس حملے کے پیچھے حکومت تھی، کیونکہ اس حملے میں اسی سارین کے ذخیرے کا استعمال کیا گیا جسے کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم یا او پی سی ڈبلیو نے 2013 میں تباہ کر دیا تھا۔ یہ سارین بنانے کے لیے جن کیمیائی اجزاء کا استعمال کیا گیا ان میں سے ایک بالکل ویسا ہی تھا جو 2013 میں صدر بشار الاسد کے قبضے سے ملا تھا۔
ادھر برسلز میں یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس جلد ہی ہونے والا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فریڈریکا موغرینی کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں وزراء کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک پر سخت سے سخت پابندیاں لگانے کے بارے میں بحث کریں گے۔
کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال پر ایک قانونی فریم ورک کی تشکیل کے لیے آج وزراء ملاقات کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس قانونی فریم ورک کی بدولت ہمیں لائے عمل پر قائم رہنے میں کافی مدد ملے گی۔
واضح رہے شام میں 7 سالوں سے جاری رہنے والی خانہ جنگی میں 3.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ صدر بشار الاسد فتح کے قریب ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے صحافی شمائلہ خان سے سنا۔ تو شواہد پر مبنی رپورٹ کہتی ہے کہ 100 مرتبہ سے زیادہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، لیکن بشار الاسد کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا، وہ تردید کرتے ہیں۔ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے میں نے تجزیہ کار، دفاع امور کی تجزیہ کار سحر خان سے بات کی۔
میں یہ کہوں گی دیکھیں، بشار الاسد جو ہیں وہ بیسیکلی ایک جنگ میں مصروف ہیں، اور ان کے خیال میں ان کو یہ جنگ جیتنی بہت ضروری ہے اور ہر قیمت پہ جیتنی ضروری ہے. تو کیمیائی ہتھیاروں کی جہاں تک بات ہوتی ہے, بشار الاسد نے بہت سے ہتھیار استعمال کیے ہیں, بیرل بامز, ایریل بامنگ, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. کیمیائی ہتھیاروں کا فائدہ ان کو یہ لگا ہے کہ ایک تو بہت سے لوگ ایک دم سے مارے جا سکتے ہیں, بہت سے ریبلز جو ان کے مطابق ہیں ملک کے اندر, اور دوسرا یہ کہ یہ یہ دکھاتے ہیں کہ اسد صاحب جو ہیں وہ ایک ہارڈ لائن اپروچ استعمال کر رہے ہیں ریبلز کے لیے. لیکن میرے خیال میں بات یہ کہ دیکھیں, بشار الاسد نے بے شک یہ کہا تھا 5 سال پہلے کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کریں گے, اور سیریا نے کنونشن بھی سائن کیا تھا, کیمیکل ویپنز کنونشن, اور آئی تھنک جو خاص طور پہ جو ایران اور روس جو سپورٹرز ہیں بشار الاسد کے, وہ بھی ممبران ہے آرگنائزیشن فار دا پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز, وہ جو آرگنائزیشن ہے جو کیمیائی ہتھیاروں کا ریگولیشن کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود بشار الاسد نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے جب تک جنگ چل رہی ہے شام میں, یہ کرتے رہیں گے کیونکہ اسد صاحب سمجھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی معیار بنا ہے کیمیکل ویپنز کے خلاف یا بین الاقوامی جو قوانین بھی ہیں وہ ان کو اپلائی نہیں کرتے کیونکہ شام ایک جنگ میں مصروف ہے.
اچھا, تو یہ جو کیمیائی ہتھیار ہیں, خاص طور پر جو گیس استعمال ہو رہی ہے ہتھیار کے طور پر, یہ وہ بذات خود کر رہے ہیں یا کوئی تیسرا فریق جو ان کا حامی بھی ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے, یا ان دونوں میں سے کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ کرائے کے جو کہا جاتا ہے فوجی ہیں یا حلیف ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے؟
دیکھیں, یہ بات ابھی بھی ذرا ان کلیئر ہے. آف کورس جو روس اور ایران جو پارٹنرز بنے ہیں شام کے, ان دونوں ممالک نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا ہے اور خاص طور پر روس کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. جہاں تک ہوتی ہے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز, جیسے آپ بات کر رہے تھے, کوئی تیسری پارٹی ہو, میرے خیال میں جو تیسری پارٹی ہے وہ عام طور پہ ایک گورنمنٹ سے ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کم از کم شام میں جو ایسے ملٹنٹ گروپس جو آپریٹ کر رہے ہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کریں. میرے انالیسز میں سمجھتی ہوں کہ بشار الاسد ہی کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ علاقوں میں بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ ابھی بھی طاقتور ہے, اور ان کے پاس جیسے صرف طاقت نہیں ہے بلکہ ایجنسیز بھی وہ جیسے فنکشن کر رہے ہیں گورنمنٹ کے طور پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس ہے کیپیسٹی ہے.
یہ تھیں دفاعی امور کی تجزیہ کار سحر خان. انڈیا کی مشہور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے 2 ساتھی طلبہ کے خلاف قائم کیے جانے والے بغاوت کے مقدمات ختم نہیں کیے گئے تو وہ یونیورسٹی چھوڑ کر گھر چلے جائیں گے. ریاستی پولیس نے 3 طلبہ کے خلاف مقدمات قائم کیے ہیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ہلاک ہونے والے ایک عسکریت پسند کے لیے نماز جنازہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی اور انڈیا مخالف نعرے بلند کیے تھے. دلی سے سہیل حلیم.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ہفتے سیکیورٹی فورسز نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق ریسرچ اسکالر منان وانی کو ہلاک کیا تھا, جو جنوری میں پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ کر کشمیر میں جاری عسکری تحریک میں شامل ہو گئے تھے. الزام یہ ہے کہ ان کی ہلاکت کے بعد یونیورسٹی کے کشمیری طلباء نے نماز جنازہ ادا کرنے کی کوشش کی اور اس موقع پر ہندوستان مخالف نعرے بھی بلند کیے, لیکن کشمیری طلباء اس الزام سے انکار کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بات کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور جب وہاں ہنگامہ ہوا تو منتشر ہو گئے. محبوب الحق بھی اس وقت جائے وقوع پر موجود تھے.
آپ کو تو پتا, یہ مشکل بہت زیادہ تھا, کچھ رو رہے تھے تو کچھ آدھوں کو کنسول کر رہے تھے. تو مین وائل ہم نے سوچا کہ جنازہ کیا جائے. کچھ 5 منٹ رہے ہوئے تھے جنازے کے لیے, مطلب کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو مین وائل پراکٹر ٹیم آ گئی. پراکٹر نے کہا کہ کیا کرنے جا رہے. ہم نے کہا کہ جنازہ کرنا ہے. تو پراکٹر نے کہا پھر کہا کہ ہم یہ جنازہ کرنے نہیں دیں گے.
طلبہ یونین کے سابق صدر سجاد راٹھیر کی جانب سے یونیورسٹی کے پراکٹر کو تحریر ایک خط میں کہا گیا ہے کہ اگر 17 اکتوبر تک, جب یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے, اگر یہ مقدمات واپس نہ لیے گئے اور طلبہ کی معطلی ختم نہ کی گئی تو تقریباً 1200 طلبہ کے سامنے یونیورسٹی چھوڑ کر کشمیر لوٹنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا. کشمیری طلبہ نے آج پھر یونیورسٹی کے پراکٹر سے ملاقات کی. اے ایم یو کے ترجمان پروفیسر شافع قدوائی.
نہیں نہیں, یونیورسٹی نے جو کارروائی کی ہے, جو ان کو نوٹس بھی دیا گیا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر قانون کی زبان آپ ظاہر جو نوٹس میں لکھی گئی وہ ان لافل اسمبلی ہے نا, اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی ہے اور بغیر کسی اطلاع کے تمام لڑکے جمع ہو گئے, تو یہ ان پہ چارجز ہیں. اور آج کشمیری لڑکوں کے ایک ڈیلیگیشن نے رجسٹرار سے بھی ملاقات کی تھی یونیورسٹی انتظامیہ سے, تو ان کو ہم لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ کسی لڑکے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور کوئی جو ہے وہ معصوم کو سزا نہیں دی جائے گی.
پروفیسر شفیق ادوائی کے مطابق طلباء یونیورسٹی کے کینیڈی ہال کے قریب جمع ہوئے تھے, لیکن جیسے ہی یونیورسٹی انتظامیہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہیں روکنے کی کوشش کی گئی. تقریب کو روکنے کی کوشش میں دیگر طلبہ بھی شامل تھے.
نہیں, بہت سے لڑکے آ گئے تھے, انہوں نے لڑکوں کو سمجھایا کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے, نماز سڑک پہ آپ نماز جنازہ ادا کریں. تو اس میں بہت سے جو ہمارے فارمر یونین پریسیڈنٹ, ابھی تو کوئی زیادہ یونین ہے نہیں ہے نا, اس سے پہلے جو فیض الحسن تھے ان کا نام بھی آیا, یہ لوگ بہت سے لڑکے آئے تھے جنہوں نے ان سے کہا, تو یہ لڑکے ظاہر ہے پھر نماز جنازہ نہیں ہوئی, وہ لوگ سامنے آ گئے تھے ان لوگوں سے, اور ان لوگوں کو جو لڑکے تھے ان کو سمجھایا, اور یونیورسٹی یونین پروکٹر آفس وغیرہ نے بھی یہی کہا, تو یہ بات ہو نہیں پائی.
طلبہ یونین کے سابق صدر فیض الحسن نے ایک خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اظہار خیال کی آزادی کے حق میں ہے, لیکن یونیورسٹی میں کسی دیش مخالف سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن کشمیری طلبہ کا کہنا ہے کہ جب انہیں غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ملی تو وہ منتشر ہو گئے, اس لیے مقدمات قائم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ مقدمات قائم کیے ہیں. یہ معاملہ اب طول پکڑ رہا ہے, اور علی گڑھ سے بی جے پی کے رکن پارلیمان ستیش گوتم بھی اس میں کود پڑے ہیں.
جو دیش دروہی کا نعرہ لگائے گا, دیش کے خلاف بولے گا, وہ دیش گدار ہے, اور ایسے گداروں کے لیے یونیورسٹیز کے باہر جائیں, چاہے 1200 ریزائن دیں چاہے 1400 دے دیں, وہ کشمیر میں جائیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں, اس زمین پہ رہتے ہو, ہندوستان میں رہ رہے ہو, آپ ہندوستان کا کھا رہے ہو اور یہیں پر ہندوستان کے خلاف نعرے بول رہے ہو, آپ کو پتہ لگے گا جب پاکستان میں رہو گے, جب آپ کو معلوم ہوگی کہ ہندوستان اور پاکستان میں کیا فرق ہے.
اے ایم یو سے پہلے دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بھی طلبہ کے خلاف اسی قسم کے مقدمات قائم کیے گئے تھے. اس وقت طلبہ پر کشمیری عسکریت پسند افضل گرو کی برسی پر ایک تقریب منعقد کرنے اور وہاں ہندوستان مخالف نعرے بلند کرنے کا الزام لگایا گیا تھا. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
پاکستان کے سابق فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. کمیشن میں افراد کے ناموں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. یہ کمیشن بیرون ملک جا کر ملزم کا بیان ریکارڈ کرے گا. اس کمیشن کی تشکیل کا مقصد آئین شکنی کے مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یاور علی کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کی, تو ملزم کے وکیل نے عدالت میں اپنے موکل کی میڈیکل رپورٹ پیش کی, جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کی میڈیکل رپورٹ 2 ماہ پرانی ہے. بینچ کے سربراہ نے ملزم کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا ان کے موکل کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں, جس پر سابق فوجی صدر کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کو کینسر کا مرض تو لاحق نہیں ہے, البتہ انہیں دل کی تکلیف ہے. بینچ کے سربراہ نے ملزم کے وکیل سے پوچھا کہ ان کے موکل وطن تو واپس نہیں آ رہے, تو اس صورتحال میں وہ اپنا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کیوں نہیں کرواتے, جس پر سابق آرمی چیف کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل عدالت میں آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ سفر کر سکیں. ملزم کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل ڈرپوک نہیں ہیں, البتہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروانے کو تیار نہیں. وکیل استغاثہ کا کہنا تھا کہ ملزم پرویز مشرف کو بارہا عدالت میں پیش ہونے کے مواقع فراہم کیے گئے لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. جسٹس یاور علی کا کہنا تھا کہ ملزم پرویز مشرف جو اس مقدمے میں اشتہاری ہیں نہ تو عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور نہ ہی ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں. بینچ کے سربراہ نے دیگر دو ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کروانے سے متعلق عدالتی کمیشن بنانے کا حکم دیا. سابق فوجی صدر کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت میں بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس طاہرہ صفدر بھی شامل ہیں. بینچ کے سربراہ جسٹس یاور علی چند دنوں کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے, جس کے بعد سابق فوجی صدر کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والا خصوصی بینچ ٹوٹ جائے گا. اس مقدمے کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. پاکستان کے چیف جسٹس ملزم کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیں گے, اور امکان ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس طاہرہ صفدر کو نئے بینچ کی سربراہی دی جائے گی. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
منی لانڈرنگ اور غیر قانونی طریقے سے رقوم کی ترسیل کے سلسلے کو روکنے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان کے بقول ہنوز دلی دورست۔ بین الاقوامی اداروں کے مطابق پاکستان کو مزید بہت کچھ کرنا ہے تاکہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف آئی ٹی ایف کی شرائط کو پورا کیا جا سکے اور پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکے۔ ایف اے ٹی ایف کا وفد ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہے اور پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے کارروائیاں تیز تر کر دی ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پشاور کے قدیم صرافہ بازار میں منی ایکسچینج یعنی زر مبادلہ کا کام ہوتا ہے۔ اس بازار میں 300 سے زیادہ تاجر غیر ملکی رقوم میں کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کاروبار کے لبادے میں کچھ تاجر ہنڈی یا حوالے کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کا نہ تو کوئی ریکارڈ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی تسلیم کرتا ہے کہ یہاں یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ صرافہ بازار منی چینجرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شکیل احمد خان نے کہا ہے کہ ان کا خاندان یہاں کوئی 100 سال سے یہ کاروبار کر رہا ہے۔
افغانستان کے ساتھ تو ظاہر ہے اس میں تو حوالے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، افغان کرنسی فارن کرنسی میں ڈکلیئر ہی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اگر حوالے کا کام ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ انلیگل نہیں ہے۔ باقی ممالک کے ساتھ اگر جن کا ہے تو ان کو پکڑیں، ہم تو ان کو ڈسکرج کریں گے، ہم تو ان کو انکرج نہیں کریں۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے نے چند روز پہلے اس بازار میں چھاپا مارا اور 40 کے لگ بھگ تاجروں کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور ان سے رقوم بھی برامد کی تھی۔ ان تاجروں کو چند دنوں بعد 3 MPO یعنی نقص امن کے جرم میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد رہا ہونے والے تاجر افتخار احمد نے کہا کہ وہ تو قانونی طریقے سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں۔
جو غلط ہے ان کو پکڑو نا، ان پہ ہاتھ رکھو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔
کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ غلط کام؟
ان سب کچھ ان کو پتہ ہے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ یہاں ایجنسیاں کام نہیں کرتی، 50 ایجنسیاں چوکے گھر میں پھر رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہم 40 سال سے انکم ٹیکس دے رہے ہیں، ساری چیزیں دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں تکلیف کیوں؟ ہمیں سیدھا سیدھا بولیں بھائی یہ کام بند کر دو، بس ہم بند کر دیں گے۔ بیزتی سے تو اچھا ہے نا، جو بیزتی ہم یہاں ہم یہاں سے نکل دیں، ہمیں لے جاتے ہیں واپس آ جائیں گھر میں، کوئی ہمیں ہار پہنا رہا ہے، کوئی لا رہا ہے کہ بھائی آپ عمر حج سے آئے ہو، بیچ میں ہم جیل سے آئے ہوئے تھے۔
صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عبداللہ خان نے بی بی سی کو بتایا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کا کوئی وارنٹ نہیں تھا۔
تو اس نے ہمارے ساتھ جو عمل کیا ہے وہ کاروباری لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہے، بالکل ایسے ہمارے ساتھ عمل ہوا ہے جیسے دہشت گردوں کے ساتھ۔ ادھر اس نے پکڑا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی لگایا ہے، اوپر سے وہ ٹوپی پہنایا ہے بلیک، پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم لوگ نے کیا کیا ہے۔ آگے جو کیا ہے اس نے بتایا کہ ہم نے تو یہ ہنڈی والا حوالے ہو، یار ادھر تو ہنڈی حوالے والا نہیں ہے، ہنڈی حوالے کا مطلب کہ ہی کیا ہے، ہم تو یہ کاروبار کر رہے ہیں، ہم ابھی بھی لائسنس چاہتے ہیں، اگر دیتے تو دے دو۔
اس بارے میں تحقیقاتی اداروں کے افسران کا کہنا ہے کہ ہنڈی یا حوالے کا کاروبار یہاں ہو رہا ہے، لیکن کوئی اس کے شواہد نہیں چھوڑتا۔ اس کے علاوہ اس بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہے، اور بڑھ کر یہ کہ وہ اسٹیٹ بینک کی تحریری شکایت کے بغیر کارروائی نہیں کر سکتے، اور اسٹیٹ بینک اس بارے میں کوئی شکایت کرتا ہی نہیں ہے۔ تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کر لیا جائے تو اربوں روپے کا کاروبار کرنے والا تاجر چند ہزار روپے جرمانہ ادا کر کے رہا ہو جاتا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے چند روز پہلے یہاں پشاور کے مال روڈ سے بھی بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے کوئی 1.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کے شواہد حاصل کیے تھے۔ پشاور سے افغانستان کے ساتھ بڑے پیمانے پر یہاں سے تجارت ہوتی ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ رقوم کی ترسیل کا کوئی باضابطہ نظام نہیں ہے، یہ تجارت زیادہ تر اسی صرافہ بازار سے کی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ممالک سے بینکوں کے ذریعے رقوم کی ترسیل میں بیشتر لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ پشاور یونیورسٹی میں شعبہ معاشیات کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر ذلاقت ملک نے بی بی سی کو بتایا کہ ہنڈی یا حوالہ آسان طریقہ ہے۔
یہاں پر ہنڈی میں یا حوالہ سسٹم میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کتنے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور نہ اتنی زیادہ فارمیلٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ جو چارجز ہوتے ہیں اگر آپ لیگل چینلز کے ذریعے مینس بینکس وغیرہ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کے چارجز زیادہ ہیں، ان کی چارجز کم ہے، فارمیلٹیز کم ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ جسٹ آپ کسی ایک جگہ پر، فار ایگزامپل آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے مڈل ایسٹ میں مزدوری کر رہا ہے، وہ آپ کو پیسے بھیج رہا ہے، وہاں پر اس نے ایک ایجنٹ کو پیسے دے دیے، اس کا دوسرا ایجنٹ یہاں پاکستان میں بیٹھا ہے، کے پی میں بیٹھا ہے، جو آپ خصوصاً آپ نے صرافہ بازار کی بات کی، آپ وہاں جائیں اپنا آئیڈینٹی جو ہے وہ شو کریں کہ میں فلاں ہوں، وہ آپ کو اسی وقت وہ پیسے دے دیتا ہے، چارجز بھی کم ہے، ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ بھی ایفیشنٹ ہے۔
بین الاقوامی سطح پر یہ کہا جاتا ہے کہ غیر قانونی رکوم کی غیر قانونی ترسیل سے دہشت گردی کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، اس لیے پاکستان پر یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ اس ترسیل کو روکا جا سکے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے خلاف بڑی کارروائی وفاقی حکومت کی قیادت میں جاری ہے اور صوبائی حکومت اس کی معاونت میں ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت ہوئی تو خیبر پختونخوا حکومت ہنڈی والا حوالہ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ہر سطح پر کارروائی کرے گی۔ ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے وزیر خزانہ سے انٹرویو کیا، پوچھا کہ منی لانڈرنگ کے خلاف وفاقی حکومت کی کارروائی تو ہے جاری، صوبائی حکومت اس میں کتنی شریک ہے؟
یہاں پہ لیڈرشپ جو ہے اس ٹاپک پہ فیڈرل گورنمنٹ نے لینی ہے، جو بھی وہ ہم سے مدد مانگے، جو بھی انہوں نے ہم سے ایکشن کرانا ہو، جو بھی ہمارے ذمہ پڑے وہ ہم ضرور کریں گے۔ یہ تو ایک ٹاپک ہے، اور جیسے آپ نے کہا مختلف وجوہات سے اس پہ کلیمپ ڈاؤن کرنا، اس کو بند کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، جرم جرم ہوتا ہے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن جہاں بھی ایون اگر کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہو، اگر ہم لیڈرشپ دکھا سکیں تو ہم دکھائیں گے۔
افغانستان ہمارے ساتھ قریبی ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، اور اس کے ساتھ ہماری تجارت بھی بہت زیادہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ افغان کرنسی جو ہے وہ چونکہ ہمارے یہاں وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، ہماری ٹریڈ اس میں نہیں ہوتی، ڈالرز میں اس کی ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہاں سے چوک یادگار سے افغانستان کی جانب ادھر سے، اس میں مشکلات ہوتی ہیں ہمارے انڈسٹریلس کو بھی، تاجروں کو بھی، وہ بھی اس چیز کا بڑا شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ فریم ورک نہیں ہے۔
چیمبر کے جو چیئرمین تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ میری ہوئی تھی، اس کے بعد بجٹ پہ جو ہے وہ فوکس آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے جو اپنی انویسٹمنٹ، ٹریڈ اور انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوا، جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن میں بھی انشاءاللہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، انڈسٹری کے ساتھ ہم تفصیل سے بیٹھیں گے، بیکاز ایسی چیزوں پہ گورنمنٹ کبھی بھی اچھی اکوپ نہیں ہوتی کہ وہ صرف خود سے جو ہے اقدامات لے۔
تو ابھی یہ جو یہاں پہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یہ آپ سے پتہ کرنا تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹیرر فائنانسنگ میں بھی بڑا رول پلے کرتی ہے، جتنے بھی یہ انلیگل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور سب کچھ، طالبان بھی اس میں فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں سارے، کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو روکا جا سکے؟ صوبائی حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے؟
صوبائی حکومت جو ہے وہ انفورسمنٹ کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ انفورسمنٹ کرے گی، بیکاز جہاں بھی جو ہے وہ پاکستان کی جو زمین ہے وہ اگر غلط مقاصد کے لیے استعمال ہو، اس کے لیے ہماری زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اور زیرو ٹالرنس ہے۔
تو کیا آپ کو ایسی اطلاعات ہیں کہ یہاں پہ جو بے نامی اکاؤنٹس بھی یہاں سے ملے ہیں، کچھ ان پہ بھی نظر ہے، یہاں سے بھی کچھ اس قسم کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کچھ آپ لوگوں
کے پاس؟ پرسنلی کوئی ایسے انفارمیشن نہیں آئی، جب بھی اور جیسے بھی آئے گی اس پہ ضرور فوکس کریں گے، جیسے میں نے کہا ود ٹائم، اور جیسے ہم اپنے انٹرنل مسائل کو جو ہے وہ ٹھیک کریں، جو میں پہلے ایک دو تین مہینے کی بات کر رہا ہوں، پھر یہ ایشوز بالکل بہت فار ریچنگ ہیں، جس پہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے فل کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے۔
تیمور سلیم جھگڑا، وزیر خزانہ خیبر پختونخوا، ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان سے بات کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی سخت وارننگ دینے والے سائنسدانوں کے بیانات سیاسی محرکات پر مبنی ہیں، اور عالمی درجہ حرارت میں اضافہ محض انسانی ہاتھ کی کارروائی یا کارفرمائی نہیں ہے۔ ان کا ایسا بیان سی بی ایس 60 منٹس کو انٹرویو دیتے ہوئے سامنے آیا۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماحولیات میں تبدیلی کے معاملے میں سائنسدانوں پر سوال اٹھائے ہیں۔ سن 2016 کی صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران بھی ٹرمپ ماحولیات کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ دراصل ریپبلکن پارٹی کے زیادہ تر سیاستدان اور ان کے حامی ماحولیات میں تبدیلی کے معاملے میں ان سائنسدانوں کے موقف کا مذاق اڑاتے رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زمین کے درجہ حرارت کے بڑھ جانے کی ذمہ داری کافی حد تک انسانوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے ایک امریکی ٹی وی چینل سے انٹرویو میں کہا ہے کہ ماحول میں تبدیلی کے معاملے میں سائنسدانوں کا سیاسی مقصد چھپا ہوتا ہے۔
They have a very big political agenda. It's like, I can't bring them in. Scientists also have a political agenda.
آپ مجھے سائنسدان دکھائیے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائنسدانوں کا بھی بہت بڑا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ ہو تو رہا ہے، کچھ تبدیل ہو رہا ہے اور وہ واپس تبدیل ہو جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ خام خیالی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں اس چکر میں کھربوں ڈالر نہیں دوں گا اور نہ ہی میں لاکھوں نوکریاں کھونا چاہتا ہوں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ وہ کلائمیٹ چینج سے انکار نہیں کر رہے، لیکن ان کے مطابق یہ تو لاکھوں برس سے ہوتا آ رہا ہے۔
They say that we had hurricanes that were far worse than what we just had with Michael.
Who says that? They say.
صدر ٹرمپ چند دنوں قبل فلوریڈا اور دیگر جنوبی ریاستوں میں آنے والے تباہ کن سمندری طوفان مائیکل کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مائیکل سے بھی بدترین طوفان ماضی میں آتے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ آج فلوریڈا اور جارجیا ریاستوں کا دورہ بھی کریں گے، جہاں وہ پچھلے ہفتے سمندری طوفان مائیکل سے ہونے والی تباہی کا جائزہ لیں گے۔ 155 میل فی گھنٹے کی رفتار سے آنے والے اس طوفان کے سبب متاثرہ 5 ریاستوں میں اب تک 18 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے اور اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہوا ہے۔ طوفان کی شدت اتنی تیز تھی کہ فلوریڈا کے کئی ساحلی علاقے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ ٹی وی انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے یہ واضح کیا کہ وہ ماحولیات میں تبدیلی کے منکر نہیں ہیں، لیکن 2012 میں ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ یہ سارا ماحولیات میں گرمی کا معاملہ چین کا اور چینی لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، جس سے امریکہ کو تجارتی معاملات میں نقصان پہنچایا جا سکے۔ بعد میں ٹرمپ نے اس ٹویٹ کے بارے میں کہا کہ وہ تو مذاق کر رہے تھے، لیکن کئی مرتبہ ماضی میں ٹرمپ نے ماحولیات کے گرم ہونے کے معاملے کو محض افسانہ قرار دے کر مذاق اڑایا ہے۔ ماحولیات کے بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ ماحول میں تبدیلی ہو رہی ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں بدتر ہوتی جائے گی، جس کے برے اثرات ہماری زندگیوں پر پڑتے ہیں۔ مثلاً سمندر کی پانی کی سطح کا بڑھ جانا، زمینی علاقوں کا غرق ہونا، سیلاب، قحط اور بھکمری وغیرہ۔ اس وقت زمین کا درجہ حرارت پچھلے 160 برس میں 1 ڈگری گرم ہو گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 1 ڈگری گرمی بڑھ جانے سے ماحولیات پر بہت اثر پڑتا ہے، اور سائنسدانوں کا اصرار ہے کہ اگر اس صدی کے آخر تک درجہ حرارت کو صرف 0.5 ڈگری تک ہی بڑھنے پر روک دیا جائے تو بھی کافی فرق پڑ سکتا ہے، ورنہ سائنسدان خبردار کرتے ہیں کہ زمین کے مزید گرم ہونے کے سبب پہاڑوں پر برف اور تیزی سے پگھلے گی اور سمندر کے پانی کی سطح بڑھنے کے سبب دنیا کے ساحلی علاقوں کے کئی شہر سمندر میں غرق ہو جانے کا خطرہ ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
آئی پی سی سی، انٹرنیشنل پینل فار کلائمیٹ چینج کی رپورٹ تھی چند ماہ پہلے کہ درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس بڑھ رہا ہے اور اس کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک نہ لایا گیا تو دنیا رہنے کے قابل نہ رہے گی۔ اویس سرمد اسی آئی پی سی سی سے وابستہ ہیں، میں نے ان سے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے تناظر میں۔
پولیٹیشنز اور لیڈرز ہیں، ان کے جو پوزیشنز ہوتے ہیں ان کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، مگر ہمارا جو یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سائنس رپورٹ ہے وہ بالکل سائنٹیفک ہے۔ اگر ایک لیڈر، کچھ لیڈرز ان کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سائنس کو وہ ڈیفیٹ کر سکے۔
تو اویس سرمد صاحب، بڑی نپی تلی آپ نے بات کی، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی درجہ حرارت کے بڑھنے میں انسان کا ہاتھ ہونے پر انہیں شبہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے عوامل ہیں، میں انسان کا ہاتھ نہیں
ہے۔ اب یہ تو میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہے جو ان کی رپورٹس ہیں اور جو انٹرویو ریسنٹلی ہوا ہے، مگر یہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا نظریہ تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ پہلے تو وہ بالکل ہی ڈینائی کرتے تھے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی یہ ساری جو باتیں وہ ہوکس ہیں اور غلط ہیں، مگر وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ان کو۔ تو یہ ان کو لگا ہے کیونکہ کئی حالات ہوئے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس میں خود ابھی ہو رہے ہیں، تو اس سے سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج تو ایک تو حقیقت ہے، مگر جب تک کہ ان انسانوں کو، ہم کو پالیٹکس میں اس کا جو احساس ہونا ہے وہ وقت لگے گا اس کا تھوڑا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت جلد سے جلد ہو جائے۔
آئی پی سی سی سے وابستہ جنیوا سید تھے اویس سرمد۔ اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا۔ اس کی ایڈیٹر تھی نصر جہاں، پروڈیوسر غزنفر حیدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے سوزین لینن۔ میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کے ساتھ۔
اقوام متحدہ نے متنبہ کیا ہے کہ اگر یمن میں جنگ جاری رہی اور خوراک کی ترسیل نہیں ہو پائی تو یمن کو دنیا کی 100 سالہ تاریخ کے بدترین قحط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی بی سی کی جانب سے شام میں کی جانے والی تفتیش میں سامنے آنے والے شواہد کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں 106 کیمیائی حملے کیے گئے، جن میں زیادہ تر کی ذمہ دار شام کی حکومت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو صدر ٹرمپ کی ہدایت پر لاپتہ ہونے والے سعودی صحافی کے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہنگامی دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ ادھر آج ترک حکام استنبول میں سعودی قونصلیٹ کی تلاشی لیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔